بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے فیوض یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں اور یہ طلب لے کر بیٹھتے ہیں اور یہ طلب ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، طبیعت کی جو بگڑی ہوئی طبیعت ہے اس کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر، فضاؤں کے اندر جو گندے اثرات چل رہے ہیں جس کے اثر سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں ان کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت جیسے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے تسلط سے غلط کام ہونے لگتے ہیں اس کی آلائشوں سے پاک، ہمارے دل خالص اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ صلاحیت ہمارے دلوں میں ہمیں عطا فرمائیں گے اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ مجلس، یہ مجالس، یہ اللہ والوں کے ارشادات ملفوظات جو پڑھتے ہیں، یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے ہیں جو آپ کے پاس اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر حاضر ہوتے تھے. اس کے اندر تاثیر ہے لیکن اس کے دل کے اندر طلب ہوگی ان کے دلوں میں اترے گی. یہ آج ایک مجلس شروع ہو رہی ہے، حضرت کی 25ویں مجلس ہے اس کتاب کی جو 19 ذی الحجہ 545 ہجری میں ہوئی. اب باتیں تقریباً 1000 سال پہلے کی ہیں لیکن آج بھی ان کی اندر تاثیر ہے. غور سے سنیں گے، دل کی توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ تاثیر بھی اترے گی اور سمجھ میں بھی آئے گی. تو فرماتے ہیں، اصل بات عربی میں ہے جس کا ترجمہ مولانا عاشق علیہ میرٹھ صاحب سماجی سے پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی خوشبو ان کی ناک میں آتی تو اپنی ناک بند کر لیا کرتے اور یوں فرماتے تھے کہ یہ بھی دنیا ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی خوشبو ان کی ناک میں آتی اپنی ناک بند کر لیا کرتے، یوں فرماتے تھے کہ یہ بھی دنیا ہی ہے. یہ مقولہ کن کا نقل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. کسی خاص کیفیت کے اعتبار سے، کسی خاص حالت کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی خوشبو نہ ہوں گے. اللہ والوں کے جو ارشادات ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی منشا کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بعض کا کسی خاص موضوع کو، خاص چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس وقت کے اعتبار سے کوئی بات ہوتی ہے وہ آگے کے لیے حجت نہیں بنتی. یہ آگے جب مضمون چلے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کیوں آپ نے نقل کی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات جو ان کا مقولہ نقل کیا کہ خوشبو آتی تو ناک کیا کر لیتے، بس کر لیتے، اور فرماتے یہ بھی دنیا ہی ہے. آگے فرماتے ہیں، اے اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تم پر حجت ہے. اسی سے خیال کر لیں کہ یہ مقولہ کس لیے کہا گیا ہے. یہاں زہد کی بات کرنی ہے. زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو، لغوی معنی اس کا بے رغبتی ہے. زہد وہ جو بے رغبت ہے. اب یہ بے رغبتی سے مراد ہی کیا ہے یہاں پر، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکلیہ بے رغبتی مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں جائز، ان کو جائز طریقوں سے حاصل کریں گے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ جو جائز خواہشات اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کریں گے تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، ناجائز خواہشات ان کی رغبت یا جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کرنا ان کی رغبت، تو زہد جو ہے وہ کیا ہے کہ ناجائز خواہشات کی رغبت دل سے نکل جائے یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کی رغبت نکل جائے۔ تو یہاں اسے آپ دیکھیں کس سے اس کو حضرت کہتا ہے کہ مجمع ہوگا تو زمانے میں اور ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اور یہ چونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے بندے اپنی تربیت کے لیے، اپنے دل کی تربیت کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے جو آپ محسوس فرماتے تھے، ان کے اپنے تجربات تھے، اپنے مشاہدات تھے، ایک زندگی گزاری تھی، تربیت حاصل کی ہوئی تھی اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے جن سے جن کی ذریعے تربیت یہ رہے، اس بنا پر یہ جو مشاہدہ فرماتے تھے اس جگہ پہ نشاندہی کرتے تھے۔ یہ تصوف جو ہے یہ صفائی کا نام ہے، اور صفائی سے مراد دل کی صفائی، اور دل کے اندر کئی قسم کی علائشیں نفس ڈالتا ہے، یہ گندی خواہشات کی وجہ سے دل کے اندر علائشیں آتی ہیں، تو جتنی بھی ہیں ہر قسم کی اس کے تعلق سے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں اے اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں یہ تم پر حجت ہے، یعنی ایسے بندوں سے مخاطب ہیں کہ جو اپنی زبان سے باتیں تو کرتے زہد کی زہد ہے، اپنے فعل سے یعنی ظاہر کی اعتبار سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر نہ لیکن زہد ہے نہیں، یعنی قول اور فعل میں کیا ہے تضاد ہے، کہہ رہے ہیں زاہد ہیں، شکل زاہدوں کی بنا لی، لباس ایسا پہن لیا، حیات ایسی بنا لی، اور اندر دنیا کی رغبت بڑی ہوئی ہے، دنیا سے مراد ہوئی ناجائز کی، اور تنہائیوں کے اندر جو ہے غلط کاموں میں لگی ہوئی ہیں، انہی چیزوں کے اندر جو ہے ان کو فرما رہے ہیں اے اب یہ دیکھ لیں یہ خطاب کن سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اے اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں یہ تم پر حجت ہے، یہ قول کہ تم نے کپڑے تو زہدوں کے سے پہن رکھے اور تمہارے اندرون رغبت اور دنیا پر حسرت سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے اندرون یہ بس ہمیں تو ملنا چاہیے، ہمارے مزے پورے ہونے چاہیے، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ، کپڑے پہنے زہدوں کی، نیک لوگوں کی حیات بنائی ہوئی ہے، شکل بنائی ہوئی ہے، آج کے زمانے میں جیسے لمبے لمبے جبے کبے سب کچھ ہیں، اور اندر میں کیا بھری ہوئی ہے رغبت، کس کی؟ ناجائز کی، شہرت کی، لوگوں میں واہ واہ کی، لوگوں سے مال اینچنے کی کہ یہ ہمیں نیک سمجھے، ہمیں ہدیہ دیں، ہمیں نذرانے دیں، اب یہ ماہرہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو جن چکے یہ ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، اگر تم ان کپڑوں کو اتار ڈالتے اور جو رغبت تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرنے لگتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور نفاق سے دور لے جانے والا تھا، یہ حلیہ جو بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یہ حلیہ نہ بناتے، اور جو تمہارے دل میں رکھوا تھا اس کو ظاہر کرتے تو یہ زیادہ اچھا تھا، اس نفاق سے اور نفاق سے دور لے جانے والا تھا۔ جو شخص اپنے زور میں سچا ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں پھرتا، مگر جب اس کا مقصوم اس کی طرف آتا ہے اس سے متنفر بھی نہیں ہوتا، جو قسمت میں جائز طریقے سے ملنا اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آتا ہے تو اس سے
متنفل ناجائز کی رغبت, نفی اس کی ہو رہی ہے. دنیا ہے ہی اسی کا نام. میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جس میں دنیا کی انہوں نے وضاحت فرما دی. یعنی ہم افراد و تفریق میں ہیں, دو اسٹریمز ہیں. نفی کرتے تو کلی بالکل یا نفی کرتے ہیں جیسے رحبوں نے کر لی. اس طرح اسلام کا استدلال کیا ہوں, شاید کسی کوٹ سے انہوں نے لے لیا استدلال. حالانکہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ رحمانیہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں سکھائی گئی, بلکہ خود انہوں نے ابتدا کی کہ نہ ہم شادی کریں گے نہ ہم یہ کریں گے, نہ خود رہبر خراب. اسلام میں اللہ کی طرف رحمانیت نہیں ہے. تو یہ یعنی یہاں سب ناجائز سے بچنا ہے. تو بعض ہم دنیا سمجھتے ہیں ہر بندے کو جو بھی کھانا پینا کپڑے لباس بیوی بچے یہ اسی کو دنیا ہم نے قرار دے دی. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے اشعار, چونکہ فارسی متن شریف ان کی کتاب مشہور ہے, اس زمانے میں رائج زبان تھی. اللہ والوں نے ہر زمانے میں اس رائج زبان میں سمجھایا, آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, اس میں سے عبرت ملتی ہے. تو فرماتے ہیں چیز دنیا, خود سوال کر کے دنیا کیا ہے, خود ہی جواب اس کا پھر دے رہے ہیں. چیز دنیا از خدا غافل بدم, اللہ سے غافل ہو جانا. دنیا کیا ہے, اللہ سے غافل ہو جانا. نئے قماش و نخر آؤ و فرزند و زن. قماش لباس کو کہتے ہیں, نخرا زیورات کا نخرا چاندی, فردوس زن بیوی بچے. ہم کہتے ہیں دنیا کے جیبر بسیں بیوی بچہ بہت مشغول ہیں, ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں نا, یہ کپڑوں کو لباس کو. تو انہوں نے وضاحت فرما دی کیا ہے کہ دنیا کیا ہے, اللہ سے غافل ہو جانا, یعنی اس کی اطاعت سے غافل ہو جانا. یہ لباس, یہ سونا چاندی, یہ زیورات, یہ بیوی بچے دنیا نہیں ہے. یہ دنیا کب بنیں گے, اگر اللہ کی نافرمانی کر کے ان میں لگیں گے, یعنی ان کی مشغولی ہمیں اللہ سے غافل کر دے. جس چیز کی مشغولی اللہ سے غافل کر دے گی وہی دنیا ہے. خلاصہ یہ نکلا نا, اگر اللہ پاک کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے یا ہمارے زمانے کے اندر ہمارے لیے جو شریعت مطہرہ متعین ہو چکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نازل فرما دی کامل مکمل, اس کے اندر سارے تفصیلی جزیات تک تفصیلات تک احکام موجود ہیں, اگر اس کے مطابق ہم کما رہے ہیں اور پہن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں, ابھی بچے مشغول ہیں, کاروبار زراعت ملازمت جو بھی ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے یہ دنیا نہیں ہوگی. دنیا کب بنے گی, جب شریعت کے خلاف, اللہ کی منشا کے خلاف ہم اپنی منمانی کریں گے. تو یہاں اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں, یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول تمہارے لیے حجت ہے. یعنی کسی موقع پر انہوں نے خوشبو کے موقع پر اپنی ناک بند کر کے, یعنی یہ خوشبو اگر متوجہ کر رہی ہے اپنی طرف, اس سے غافل کر کے, یہ سمجھانے کی چیز ہے. یعنی اس خوشبو میں لگ کر اگر اپنے اصلی مقصد سے غافل ہو گئے ہیں تو یہ کیا بن جائے گی, دنیا, کہ یہ بھی دنیا ہی ہے, ابدار خوشبو ہے. اس نے اللہ سے غافل کر دیا اور کھینچ لیا کس کی طرف, اپنی طرف, یہ کیا بن گئی. لیکن اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کہ آپ کو خوشبو پسند تھی اور ہم نے خوشبو لی اور خوشبو لگائی ہیں, تو یہ دنیا نہیں ہوگی. تو یہاں ہمارے اے اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والوں, یہ تم پر حجت ہے. یعنی کہ چھوٹی سی بات بھی یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ بھی ہے دنیا ہے کب؟ جب اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر کے اور اپنے اصلی مقصد سے ہمیں کیا کر دیا، غافل کر دیا۔ ایس ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ حجت ہے کہ تم نے کپڑے تو زہروں پہ پہن لیے اور تمہارے اندرون میں رغبت بھری ہوئی اور دنیا پر حسرت سے بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے وہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اور ناجائز طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے، اندر رغبت بھری ہوئی ہے کہ ہمیں بھی عادت کرے۔ اب جائز طریقے سے ممکن نہیں ہے، ناجائز میں لگ گئے۔ اگر تم ان کپڑوں کو اتار ڈالتے جو رغبت تمہارے دلوں میں اس کو ظاہر کرنے لگتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوتا اور یہ نفاق سے دور لے جانے والا تھا۔ تو جو شخص اپنے زہد میں سچا ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے تو نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، انہماک اس کا اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جائز طریقے سے کوشش کرتا ہے، مل گئی فبیا، نہیں ملی تو ناجائز کے پیچھے نہیں پڑتا۔ مگر جب اس کا مقصود اس کی طرف آتا ہے اس سے متنفر نہیں ہوتا، اللہ پاک جائز طریقے سے بھیج دیتے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، مزے لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں۔ پس اس کا بیرون، اچھا جب یہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنا مقصود، جو قسمت میں اس کے لکھا ہوا تھا اور آ گیا ہے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ہے، تو اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کا بیرون اس سے منتفع ہوتا ہے جسم یعنی کہ، اور اس کا پھل اس کی اور اس کے سوا دوسری چیزوں کی بے رغبتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ دل اس کا اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ذوق کی چیز ہے، کچھ چیزیں ذوق کی ہوتی ہیں، یعنی دل اندر کا اس کا ذوق بیدار ہو جائے تو پھر اس لذت کو وہ جانتا ہے جس کے اندر کا حادثہ بیدار ہے۔ یہ اشارہ اس طرح ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، منصب لے رہا ہے، کام کر رہا ہے، بھی بچوں مشغولی ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر میں چونکہ رغبت اللہ کی ذات کی ہے اور اس کی محبت ہے، تو یہ سب چیزیں اس کی اطاعت کے اندر، اس کی حدود کے اندر رہتے ہوتے ہوئے ہی لے رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس کا انہماک نہیں ہے جو اس سے غافل کر دے اس کی یاد سے، اور جو اس کو اس سے انس حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا بیرون سے، یعنی اس کا ظاہر جسم کے مزے ہیں نا، اس کو مل رہے ہیں، لیکن اس کا اندرون جو دل ہے وہ اس اور اس جیسی اور جو چیزیں ہیں ان کی رغبت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی رغبت کس کی طرف ہے؟ اپنے مولا کے پاس۔ اور اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قلبی زہد کے ساتھ دنیاوی نعمتیں اپنے مقصود کی سب کچھ استعمال کی، ہمارے منع کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے دنیاوی لذتیں جو جائز ہیں شرعاً ان کو استعمال کیا، جو اپنے مقصود میں تھی۔ اب ہمارے سامنے بعض واقعات ایسے آتے ہیں آپ کے ظاہری طور پر جو ہے افلاس کے، فاقوں کے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، خاندان نبوت پہ کسی گھر میں چولہا نہ جلتا۔ دو مہینے ہو گئے نا، ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، یعنی دو مہینے مسلسل گھر کے اندر کسی گھر میں بھی چولہا نہ جلتا۔ پوچھا گیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گزارا کیسے ہو گئے؟ میں دو چیزوں سے، پانی اور کھجور، چولہا نہیں جلتا۔ کبھی یہ حال بھی ہوا، کبھی۔ اب اس کے اندر جو ہے اب سوچنے کی چیز ہے، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو افلاس تھا یہ اضطراری تھا، آپ کو کوئی مجبوری تھی؟ ہرگز نہیں. دیکھیں اللہ پاک فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو نہ زمین و آسمان کو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اس کائنات کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، حضور کے تفیل ہی تو ہیں. تو آپ کو کمی ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی کبھی؟ پھر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں بہت پہاڑ توڑنے کا کر دیا جائے، اللہ موقع عطا فرمائے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، کس کا کر دیا جائے؟ سونے کا. اور سونا بھی ایسا جو نرم ہو، یعنی کہ اس کے لیے مشینری لائی جائے نکالنے کے لیے، آسانی سے نکال دو. اور پھر یہی نہیں ہے یہ پہاڑ یہاں پر ہی جمع رہے، بلکہ آپ کے ساتھ جہاں چاہے چلے، تاکہ جس وقت جہاں ضرورت ہو آپ اس میں سے، یعنی اس پہاڑ کو موبائل کر دیں آپ کے لیے. یہ آپ کو پیشکش کی گئی، آپ نے قبول کی نہیں کی. کیا فرمایا؟ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، میں چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو ملے تو میں شکر ادا کروں، ایک دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں. تو آپ کا یہ فقر، آپ کا جو فاقہ تھا، اخلاص جو تھا، وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا، خود اختیار کیا. یعنی آپ نے یہ زندگی پسند کی، وہ پسند نہیں کی تو مجبوری نہیں تھی. اچھا، پھر ایک جگہ جو فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا نان نفقہ جو ہے نا سال کا اکٹھا ان کو دے دیتے، یہ بھی ہے. یہ میں اشارے کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہمیں آج ایسی باتیں بھی نظر آ رہی ہیں جو بظاہر ہمارے ذہن میں بات کر یہ بات جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا. سال بھر کا نان نفقہ اکٹھا ان کو. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے ایک چاند دیکھا، پھر ایک چاند دیکھا، پھر ایک چاند دیکھا، خاندان نے بولا چولہا بھی جلا، وہاں دے دیا سال کا کٹھا. اللہ ہمارے اکابر اخلاق کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہر چیز کی سراحت کے ساتھ تشریف فرما گئے، ورنہ آج ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کہاں پہنچے. ایک وجہ تو یہ بتائی کہ ازواج مطہرات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، آپ کی صحبت میں تھی، ان کے دل بھی ان دنیا کی رغبتوں سے کیا تھے، خالی تھے، اور آپ کی عملی زندگی ان کے سامنے تھی، وہ بھی خرچ کر دیتی تھی. جو ملا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، ان کی بھی کیا چیزیں آ گئی ہیں اختیاری، تاکہ یعنی اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری، سادہ ترین، آسان ترین، پوری انسانیت کو، قیامت آنے والوں کو ایسا تنگ گزار کے بتا دیا ہے. آج غریب سے غریب ترین آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے حجرے مبارک میں، تو میں مثل جنازے کے سامنے پڑی رہتی. کتنا بڑا حجرا ہوگا، کتنا بڑا حجرا ہوگا کہ میں سامنے مثل جنازے کے. آپ نے جب سجدہ کرنا ہوتا تو آپ میرے پاؤں پر کیا کرتے ہیں، ٹھوکر، میں ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، اور پھر کھڑے تو ٹانگیں پھیلا لیتی. کتنا بڑا کمرہ تھا. چاہتے تو محلات بنا سکتے تھے نا، نہیں بنا سکتے تھے؟ کمی تھی کوئی نہیں، پسند نہیں فرمایا. ایسی سادہ زندگی گزاری. یہ مرتبہ
جن کو موقع ملا مسجد نبوی کا اللہ پاک ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. ترکوں کو اللہ بڑی جزائے خیر دے, انہوں نے ایسی تعمیر فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سارے اثرات نظر آ جاتے ہیں. مسجد نبوی میں جو لگے ہوئے ہیں نا ستون جو ہیں, اس ستون کے اوپر ایک جھالر سی لگائی ہوئی ہے, وہ اس زمانے میں چھت تھی, یعنی یہاں تک چھت تھی. اس چھت کے اگر آپ ہاتھ کھڑے کھڑے نا وہاں نا تو اس تک پورے نہیں پہنچتے, یعنی سر سے تھوڑی سی اونچی. میں حجرے کی کیفیت کا اندازہ بتا رہا ہوں, کتنی چھوٹی تھی وہ. اور جہاں ہم سلام پڑھتے ہیں معاذ شریف, آپ دفن ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے ہی میں, یعنی وہاں سے لے کر پیچھے آخری حجرا جو تھا وہ سیدہ فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. اس سارے فاطمہ کے لیے دس تھے, دس ازواج مطہرات دس حجرے تھے. اس کے علاوہ اللہ نے کتنا بڑا تھا, اور یہ کیفے سامنے آ گئے. کبھی تو یہ بھی ہوا, یعنی آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری, خود اختیار کی, اور جب اللہ نے دیا تو استعمال بھی کیا. یعنی گوشت آپ کو بڑا مرغوب تھا, سید الطعام فرما دیا. ایک صحابی رضی اللہ دعوت کی ران پیش کی, آپ نے پسند فرمائی. میں اور ہے ان کو اور لے ڈالتی تو میں اور میں دو ہی تو ہوتی ہوں, تو میں چپ رہتا تو ہڈیا سے نکلتی رہتی, تیسری میں نکل کے آتی. ایک طرف یہ, ایک طرف ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے دعوت کی تو کدو تھا, کدو مرغوب تھا آپ کو بہت, کدو کے شوربہ تھا اس کے قتلے تھے, انگلی ڈال ڈال کے اس میں سے قتلے نکال کے کھا رہے تھے, بہت مرغوب تھے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قلبی زہد, یعنی دل کے اندر زہد تھا, کیا تھی بے رغبتی تھی, اس کے ساتھ دنیاوی نعمتیں اپنے مقصود کی سب استعمال کی. زہد میں حد عیسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے اپنے بیرون کو بھی نعمتیں پہنچایا, اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. کیوں کہ بدن کی لذت اٹھانے پر بھی قرض میں رغبت لانا یہ کمال زہد ہے, یہ آپ کو حاصل. ہاں آپ نے خود فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئی ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خود فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئی ہیں, محبوب بنائی گئی ہیں, یعنی اللہ نے ان کو محبوب بنایا, یعنی خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اچھا اب یہ آپ کے ارشاد کے مفہوم جو عرض کیا جا رہا ہے. عورتیں ایک دفعہ سعودیہ کے قیام کے دوران ہی بات ہے, ایک صاحب کو عادت کتاب جہاں کی ہوتی نا بعضوں کو نا عورتوں کو دیکھنے کی, وہ اس سے استدلال کر رہے تھے, اس سے تو بعض کا ظاہر الفاظ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. یہاں مراد ناجائز نہیں ہے, جو آپ کے دروازے مطہرات جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی, یہاں مراد یہ نہیں کہ ہر عورت کو دیکھ. اور پھر یہاں فرما بھی دیا کہ تین چیزیں محبوب بنائی گئیں. اب اس کی حکمتیں کیا تھی اللہ جانتا ہے,
سب سے بڑی حکمت یہ ہے یعنی کہ اللہ ہمارے اخلاق اقابر کی قبروں کو دور سے منور فرمائے, ہر چیز کی تشریف فرما دے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ ایک ایسی مضبوط جماعت عورتوں کی تیار فرما دی کہ گھر کے اندرون کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئے. آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے, نہ باہر کا نہ گھر کا. ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی. لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ محبوب بنائی گئی ہیں, میری ہے خوشبو ہے اور عورتیں ہیں, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. تو باوجود کہ آپ کو ان چیزوں میں رغبت تھی اور نہ ان کے علاوہ کسی اور چیز میں, مگر پھر بھی آپ نے ان کو محبوب سمجھا, تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے مقصود میں تھیں. یعنی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, آپ کی خدمت پہ رکھ دی, اس لیے مرغوب تھی. کس کی عطا تھی؟ اللہ کی. اور اس کے ان کے ساتھ حق تعالیٰ علم پہلے متعلق ہو چکا تھا, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ. بس آپ علم خداوندی کے معافی موافقت کے حریف بن کر حکم کی تعمیل میں ان چیزوں کا استعمال فرماتے تھے, اور تعمیل حکم اہم عطا تھا. اب بالکل سراہ سے ہمارے سامنے آ گیا کہ جائز طریقے سے جائز چیزوں کو, جائز خواہشات کو, جائز لذات کو حاصل کرنا شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر اللہ کی عین اطاعت ہے. یعنی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی قسمت میں چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں اور آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے, اس لیے اس کے حریف بھی تھے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ادا آ رہی ہے. علم خداوندی کی معافقت میں, کیونکہ اس کے علم میں آگے بات یہ ہے, حریف بن کر حکم کی تعمیل میں ان چیزوں کو استعمال فرماتے تھے, اور تعمیل حکم این اطاعت ہے. اب کسی قسم کا خلجان دماغ میں نہیں ہونا چاہیے آپ کے تعلق سے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر ان چیزوں کو جو شریعت مطہرہ کے اندر متعین ہو چکی ہیں اور ہماری قسمت میں ہیں, تو وہ ہمیں مل کر رہیں گی اور ان کو استعمال کرنا ہے. اگر نہیں ہے, ناجائز کے پیچھے نہیں پڑنا, یہ ناجائز طریقے اختیار نہیں کرنے, ان کے حصول کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کرنے, ان کے حصول کے لیے جائز طریقے اختیار کرنے ہیں, تو ہماری قسمت میں ہوں گی تو مل کے رہیں گے, نہیں تو اس کی رغبت کریں گے. تو جو شخص اپنا مقصود اس صورت سے لے گا وہ تو آج میں مشغول ہے. اے جہالت کے قدموں کو ظاہر بننے والوں سنو, اے جہالت کے قدموں کو ظاہر بننے والوں سنو اور سچا سمجھو, جھٹلاؤ مت اس محمدی زہد کو. یہ زہد محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو سیکھو. نہ کہ اپنی جہالت سے مقصود کی نعمتوں کے چھوڑنے کو زہد سمجھ کر تقدیب اس کی عطاؤں کو رد کرنے لگو کہ یہ علم خداوندی کے خلاف بنانے کے درپے ہونا ہے, جو بہت بڑی معصیت ہے. جو شخص علم سے ناواقف اپنی رائے پر اپنے بڑوں کے مشورے سے مستغنی اور اپنی نفس اپنی خواہش اپنے شیطان کی بات ماننے والا ہے, ابلیس کا بندہ ہے, اسی کے تابع ہے, اور اسی کو اس نے اپنا پیر بنا لیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب دیکھیں, یہ ہیں صوفی, یہ ہیں پیران پیر, ہاں یہ وہ بوڑھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان سے بچ کر شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے. وہ اپنے تجربات و مشاہدات یہ سمجھا کے یہ تربیت سنا رہے ہیں, یہ تصفیہ ہو رہا ہے, یہ تزکیہ ہو رہا ہے, یعنی نفس کو ہم نے قابو کر کے, نفس کے منفی جذبات پر قابو پا کر خلاف شریعت امور سے بچتے ہوئے ہم نے شریعت مطالعہ پر چلنا ہے پابندی سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اسی کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں, اسی کے لیے ہمارے ذکر کی مجلس ہے, کہ ذکر بھی اس لیے ہے کہ اس سے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے. اب ہم تھوڑی دیر کے ذکر کی مشق کریں گے. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا, اس کا مستقل حکم ہے. تو دل کی اصلاح کے لیے, دل کی صفائی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا حکم ہے. فرمایا گیا بس کو ربا کا فی نفس کا تدر و خی فتل و دون اور جہر من الخول بالخوبے ولاسالی ولا سکم من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے رہو. یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, کہ رب کو یاد کرو اس کے نام کے ساتھ تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی میں علیحدگی میں بیٹھ کر. یعنی یہ جو صلاحیت دل میں لینی ہے جو ہمیں شریعت پر ڈال دے, جو نفس کے مخالف جذبات پر قابو پانے کی ہمت دے, شیطان سے بچنے کی ہمت دے, مخالف فضاؤں سے بچنے کی ہمت دے, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دل پر ایک محنت کرنی ہے. فتبارک قسم ربی کا, رب کا نام اللہ ہمارے بڑا متبرک ہے. یہ تصور کی محنت ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ لکھنا اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل کے اندر محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اس لیے کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی وہ یاد رہے اور ہم اس کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے, اس کی ہر نافرمانی سے ہم رکنے والے بنے. ہیں تو اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھوں سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تھوڑی دیر تکرار کر کے اس کی مشق کریں اللہ 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 اللہ, تھوڑی دیر اس کی مشق کریں.
اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا اله الا انت برحمتك نستغیث، اصلح لنا شأن كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستعان وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دلی دل میں اللہ سے مانگ. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.